बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हफ्तावार सवाल जवाब की बरह रास्त नशस्त को लेकर गांधी साहब के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। गुफ्तगू के मौजू पर हमने चार नशस्तें कर ली हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मौजू ये था कि जमात इस्लामी माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी के झरोखों से हम ये जान रहे थे कि जमात इस्लामी किन मराहल से गुजरी। बहुत सारे ऐसे इकदाम जो आज के दौर में बहुत सारे लोग करने का ख्वाब देखते हैं, वो माजी में रूब अमल हो चुके हैं। उनके क्या नतज निकले गांधी साहब से, ख़ुद उनके जहन के अंदर जो यादाश्तें मौजूद हैं, तारीख़ का वो तज्ज़िया कैसे करते हैं, इस सब को हम जान रहे थे। ये हमने समझा था कि जमात इस्लामी किस सियासी पस मंज़र में, किस आलमी उर्फ में, किन मज़हबी ख्यालात के तहत वजूद पजीर हुई थी। ये भी हमने जाना था कि पाकिस्तान की तकसीम के बाद जमात इस्लामी को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज खुद जमात के अपने अंदर से उठा, और जमात को फ़ाल सियासी किरदार अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जमात दो हिस्सों में तकसीम। खान साहब ने एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि अगर माजी को जानना है तो माजी के अंदर मौजूद अहम वाक़यात के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। चुनांचे हमने कोशिश की है कि तकसीम पाकिस्तान के बाद से जो जो बड़े वाक़यात जमात इस्लामी की ज़िंदगी में पेश आए, उन पर गांधी साहब से तबसरा तलब करें। आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गायब साहब, 47 में आज़ादी हुई है, और शुरू के अंदर तो जाहरी बात है अफरा तफरी का माहौल था, महाजरीन की आबादकारी थी, उसके अंदर हमें जमात इस्लामी का एक रफाई रोल भी नज़र आता है। जो बड़े वाक़यात हुए 48 में, वो ये था कि पहली मरतबा जमात इस्लामी ने चार मुतालबात पेश किए और उसके मुताबिक निज़ाम को ढालने की जदोजहद का आगाज़ किया। और इसी इस्ना में मौलाना मौदूदी की गिरफ्तारी हुई, जिन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने जिहाद कश्मीर की मुखालफत की है। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि 20 महीने की कमोबेश कैद बनती है, इसमें मौलाना मौदूदी रहे। और 1949 में, 1949 में करारदाद मकासद को बाकायदा इसम्बली से पास करवाया गया। जमात इस्लामी इसको अपनी एक बड़ी कामयाबी समझती थी, और उनका यह कहना था कि जो इस्लामी निज़ाम वो चाहते हैं वो करारदाद मकासद के ज़रिए पूरा होगा। एक मुख्तसर सा इकतबास मैं पढ़ के काम साहब की जाने बढ़ूंगा। कहा जाता है कि जिस वक़्त 12 मार्च 1949 को करारदाद मकासद मंजूर की गई, तो मौलाना मौदूदी का एक जुमला पूरे मुल्क में बहुत मशहूर हुआ। उन्होंने फरमाया कि रियासत कलमा पढ़कर आज मुसलमान हो गई है, अब इसकी इताअत फ़र्ज़ ऐन है। अगरचे इस जुमले की निस्बत मौलाना मौदूदी से कोई तारीखी हवाले से तो साबित नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये करारदाद पास हुई तो जमात इस्लामी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उसके अल्फाज ये थे कि करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद जब हमारी रियासत अपनी दस्तूरी ज़ुबान से इस बात का इकरार कर चुकी है कि हाकमियत अल्लाह के लिए है, और रियासत का पब्लिक और जमहूरियत आज़ादी, माशरती इंसाफ और रवादारी के असूलों पर मबनी होगा जो इस्लाम ने मुकर्रर किए हैं, और रियासत का काम ये होगा कि वो मुसलमानों को इस काबिल बनाए कि वो अपनी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी कुरान सुन्नत की तालीमात के मुताबिक मुनज़्ज़म तरीके से गुजारें। तो इस करारदाद के बाद ये रियासत उसूलन एक इस्लामी रियासत बन चुकी है। इसके बाद वो दस्तूरी रुकावटें अस खुद हो ख़त्म हो चुकी हैं जो साबिक काफराना निज़ाम में शरीयत की तरफ से हम पर आयद की गई थी। और फिर इसके बाद कहा जाता है कि जमात इस्लामी ने उन तमाम चीज़ों में को जायज़ करार दिया, चाहे वो रियासत की नौकरी करना हो या उसकी वफादारी हो। आगाज़ करते हैं, हम सभी बताइएगा कि तकसीम के बाद जो बड़ी कामयाबी पहली हासिल हुई है वो करारदाद मकासद की ये कामयाबी है। कैसे देखती थी जमात इस्लामी इस कामयाबी को, और ये क्या उसी मिशन उसी जदोजहद का हिस्सा थी जिसको वो हासिल करना चाहते थे?
इसको भी उसी पस मंज़र में रख के देखना चाहिए जिसकी तरफ मैंने कुछ इशारात किए थे। मुसलमान कौम अपनी साख्त के लिहाज से दो तरह की क़्यादत पैदा करती है, सियासी क़्यादत, मज़हबी क़्यादत। हमारे यहाँ चूँकि मज़हब एक ज़िंदा हकीकत है, हम मुसलमान ये समझते हैं कि हमारे परवरदिगार ने हमारी ज़िंदगी के बारे में एक हिदायतनामा जारी किया है। अल्लाह की किताब कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है। इस कुरान मजीद को जो लोग समझते हैं, हमें समझाते हैं, वो फितरी तौर पर क़्यादत की तरफ भी बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं, जिस तरह सोसाइटी की खिदमत करने वाले लोगों के दर्जात हैं, उसी तरह इल्म की खिदमत करने वालों के भी दर्जात हैं। इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मज़हबी लिहाज से जो लोग ये खिदमात अंजाम देते हैं वो वाइजीन भी हो सकते हैं, वो मौलवीन भी हो सकते हैं, वो मुहक्किकीन भी हो सकते हैं, और वो आखिरी दर्जे के मुश्तहिदीन भी हो सकते हैं। इससे एक मज़हबी क़्यादत पैदा होती है। चुनाचे तकसीम से पहले भी सूरत हाल थी, एक तरफ मुसलमानों की सियासी क़्यादत फ़ाल थी, सियासी क़्यादत कांग्रेस की जद्दोजहद ने भी पैदा की, اور بہت سے ان احوال نے بھی پیدا کی جو خود انگریزوں کے تحت یہاں وجود پذیر ہو چکے تھے۔ اور مذہبی قیادت تو پہلے سے ایک روایت رکھتی تھی، مذہبی قیادت مختلف مدارس بھی پیدا کر رہے تھے، اور اپنے طور پر جو لوگ مذہب کا علم حاصل کر لیتے تھے، یعنی علم کے غیر روایتی ذرائع بھی موجود تھے، اور ان سے بھی بڑی شخصیات پیدا ہو رہی تھیں۔ اس طرح کے لوگ آپ سے آپ اپنی صلاحیت کی وجہ سے مسلمانوں میں قیادت کے منصب پر پہنچ جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کسی کا تقرر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی سوسائٹی جن لوگوں کو اپنا رہنما مان لیتی ہے، ان کی طرف دیکھتی ہے، ان کی بات سنتی ہے، ان سے ہدایت حاصل کرتی ہے، ان کے فیصلوں کو اپنے لیے واجب الاطاعت سمجھنے لگ جاتی ہے۔ یہی چیز قبائلی نظام میں بھی ہوتی ہے، یہی مختلف معاشروں میں ہوتی ہے، اور مسلمان معاشرے میں مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت یہ کم و بیش 12 صدیوں سے بالکل الگ الگ اسی طرح موجود ہے۔ سیاسی قیادت میں ہمارے ہاں بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو اسی حیثیت سے دیکھا بھی جاتا ہے، اور مذہبی قیادت میں بھی کوئی کم لوگ نہیں ہیں۔ تو دونوں کے درمیان ایک کشمکش برپا ہوئی۔ مذہبی قیادت ظاہر ہے اس وقت علماء دیوبند کے پاس تھی، یا جمعیت علماء ہند کہہ لیجیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی ظاہر ہے کہ اسی پلیٹ فارم سے اصلاً فعال ہوتے تھے، وہ پھر کانگریس میں چلے گئے، اور کانگریس میں جانے کے بعد کانگریس اور جمعیت علماء ہند کے مابین بھی ایک اتحاد کی سی صورت پیدا ہو گئی۔ اب مذہبی قیادت بھی معاملات کو ایک زاویے سے دیکھ رہی تھی، اور سیاسی قیادت بھی ایک زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ شروع میں تو کوئی بہت زیادہ تفاوت نہیں تھا، یعنی استخلاص وطن کی تحریک جاری ہے، اس میں ہندو مسلمان مل کر جدوجہد کر رہے ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم ہے۔ تحریک خلافت میں یہ معلوم ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تحریک خلافت مسلمانوں کی خلافت کی تحریک ہے، لیکن قیادت گاندھی صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی، سب اس وقت مل کر یہ کام کر رہے تھے، لیکن بتدریج وہ حالات پیدا ہوئے جس کے نتیجے میں تقسیم ہند کی طرف بات بڑھنے لگ گئی۔ اب جب تقسیم ہند کی طرف بات بڑھنا شروع ہوئی، تو مسلم لیگ کو اپنے اس مطالبے کو سیاسی لحاظ سے بھی مستحکم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ کوئی مطالبہ سیاسی لحاظ سے جب مستحکم ہوتا ہے تو عوام کی تائید سے ہوتا ہے، عوامی تائیدی کی بنیاد پر آپ کو اپنی حیثیت بھی ثابت کرنی تھی۔ جتنی جماعتیں اس وقت موجود تھیں، یہ معلوم ہے کہ کانگریس میں بہت سے مسلمان تھے، جمعیت علماء ہند الگ موجود تھی، احرار الگ موجود تھے، مسلم لیگ الگ سے منظم ہو چکی تھی، تو بہت سی جماعتیں تھیں مسلمانوں کی۔ اب یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا نا کہ کون مسلمانوں کی حقیقت میں نمائندگی کرے گا، یا کس کی بات مسلمانوں کی بات سمجھی جانی چاہیے، کیونکہ دو قوموں کے درمیان جب نزاع پیدا ہو گئی ہے تو اب اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا ہے۔ اس میں جب پاکستان کا مطالبہ بتدریج نمایاں ہوا، تو اس نے ایک مذہبی مطالبے کی صورت بھی اختیار کر لی۔ یہ کیا ہمیں پاکستان سے پہلے ہی ہو چکا تھا، ایسا نہیں ہے کہ قائد اعظم نے کسی موقع پر اس کو کوئی باقاعدہ صورت دی، یا اس سے بہت پہلے علامہ اقبال نے کوئی ایسی صورت اس کو دی تھی۔ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مسلمان قوم کو ہندوستان میں کس طرح رہنا ہے، یہاں اگر اکثریت کی حکومت قائم ہو گئی تو اکثریت کی حکومت اکثریت کا استبداد بھی پیدا کر دیتی ہے، یعنی اگر تو آپ کے ہاں کوئی بہت فرق نہیں ہے، ایک مذہب ہے مثال کے طور پر، یا ایک نسل ہے، یا ایک رنگ کے لوگ ہیں، تو کسی میجورٹی کے یا اکثریت کے استبداد کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگر اس طرح کی صورت نہ ہو جس طرح کے ہندوستان میں تھی، تو پھر اکثریت کے استبداد کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جو جمہوریت کو ان ملکوں میں درپیش ہو جاتا ہے جہاں پر مختلف نسلوں کے لوگ ہوتے ہیں یا مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اگر تو ایک قوم ہر لحاظ سے اپنے مشترکات کی بنیاد پر کھڑی ہے تو کوئی سوال نہیں ہے، تو وہاں آپ فیصلے کر لیتے ہیں، فیصلے تو اکثریت ہی سے کرنے ہیں، کیونکہ جمہوریت میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور جو خود اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں وہ یہی ہو سکتا ہے۔ اب اکثریت میں اگر ایک قوم کے لوگ ہیں، یا ایک نسل کے لوگ ہیں، یا ایک رنگ کے لوگ ہیں، یا ایک مذہب کے لوگ ہیں، تو ان کے استبداد کی وجہ سے وہاں حقوق کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملیشیا میں یہی صورتحال تھی، جمہوریت ہے لیکن وہاں چونکہ نسلی بنیاد پر چینی بھی موجود ہے اور ہندو بھی موجود ہے، اور ہندو بھی خاص طور پر وہ ہیں کہ جو ساؤتھ سے یعنی جنوبی ہند سے زیادہ تر وہاں گئے ہوئے ہیں، تو 10% کے قریب آبادی ان کی ہے، کوئی 25-30% کے قریب چینی ہے، اور ایک بڑی آبادی 50-55% سے زیادہ وہ ملے لوگوں کی ہے۔ تو وہاں بھی یہ ساری صورتحال موجود ہے. یعنی اب ان سب کی حیثیت کیا ہوگی, ان کے باہمی حقوق کیا ہوں گے, کیا یہاں اس طریقے سے اکثریت کا استبداد قائم ہوگا, اصل حقوق کیا اکثریت ہی کے ہیں, ملک کیا اکثریت کا ہے اور باقی لوگ اقلیت کی حیثیت سے رہ رہے ہیں, یہ سارے سوالات ہوں گے. تو جب مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کی طرف پیش رفت کی ہے تو وہ مذہبی اپنے اندر چیز پیدا کرنے کی طرف مائل ہوا. یعنی اس میں ہوا یہ کہ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہو گیا اور ان کے جذبات بھی اس سے وابستہ ہوئے کہ مسلمانوں کی ایک ریاست ہوگی اور یہ ریاست تو ہم کو مدینہ کی طرح بنائیں گے اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کریں گے اور ہم یہاں قرآن کا دستور نافذ کریں گے. یہ سب چیزیں کسی باقاعدہ قرارداد کی صورت میں نہ بھی آئی ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے ہاں سب جذبات اسی کی بنیاد پر پیدا ہوئے اور اس طرح اس تحریک کا سب سے بڑا نعرہ یہ بن گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ پس منظر ہے جس پس منظر کو خود مولانا سید ابوالعلا مودودی کے اقتباس سے آپ نے پچھلی دفعہ واضح کیا تھا. یعنی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی, اگر اس کو یہ مذہبی عنصر دستیاب نہ ہوتا, اگر اس کو یہ مذہبی نعرے نہ ملتے, اگر اس کو یہ مذہبی نصب العین نہ دیا جاتا, اگر مذہب اس طریقے سے اس سے وابستہ نہ ہوتا تو 10% لوگ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوتے.
بٹ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں,
بڑی حد تک ٹھیک ہے یہ بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کی تحریک پیدا کر دینا کہ وہ اب گویا اپنے ملک کو, اس وقت ہندوستان ملک تھا ان کا, ان کو دو حصوں میں تقسیم کریں, ادھر کے لوگ ادھر جائیں, ادھر کے لوگ ادھر جائیں, یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں مذہب نے بڑا کردار ادا کیا اور لوگوں کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہو گیا. ورنہ علماء کی جمعیت تو اس کے خلاف رائے رکھتی تھی. مولانا ابوالکلام آزاد جو اس سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کے رہنما تھے, ان کا نقطہ نظر بالکل الگ تھا. کانگریس بالکل دوسری جگہ پر کھڑی ہوئی تھی اور یہ چیز کہ ہندوستان کو متحد رہنا چاہیے, ایک سلطنت بننا چاہیے, وہ ایک بہت بڑا ملک ہوگا, ایک بڑے ملک کی حیثیت سے دنیا میں اپنی حیثیت منوائے گا, اس میں بھی لوگوں کے لیے بڑی کشش تھی. اتنی بڑی کشش کے مقابل میں ایک دوسری چیز آپ پیدا کریں گے تو پھر اس سے بڑی ہونی چاہیے, تو وہ مذہب ہی ہو سکتا تھا. چنانچہ یہ پس منظر ہے جس میں ظاہر ہے کہ جس وقت پاکستان بن گیا تو پھر سب سے پہلے علماء کی طرف سے یا مذہبی لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ آنا شروع ہوا کہ تم لوگوں نے جس مذہب کو استعمال کیا تھا تو کیا وہ سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا. اگر سچ بولا تھا تو پھر اس کو پورا ہونا چاہیے, وہ مطالبہ لے کے آگئے. تو اس کو اسی لیے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے مطالبہ نظام اسلامی کا نام دیا. یہ چار نکات پر مشتمل مطالبہ تھا اور اس کے لیے جو پیمفلٹ چھاپے گئے یا جو تحریک برپا کی گئی وہ مطالبہ نظام اسلامی کی تحریک تھی. جماعت کیونکہ منظم تھی اور اس طریقے سے جماعت نے مخالفت نہیں کی تھی پاکستان کی جس طرح جمعیت علماء ہند نے مخالفت کی تھی یا دیوبند کے بڑے علماء نے مخالفت کی تھی, تو وہ اس پوزیشن میں بھی تھے. پھر یہ کہ انہوں نے ہندوستان چھوڑ دیا اور وہ پٹھانکوٹ سے ہجرت کر کے لاہور آ گئے. جب پاکستان میں منتقل ہو گئے تو پاکستان ان کا ملک ہے, انہوں نے جب پاکستان کو اختیار کر لیا تو ایک لحاظ سے جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس کی تودو کا ہدف اصلاً اب پاکستان کی ریاست ہی ہوگی, کیونکہ جو لوگ ہندوستان میں رہ گئے ان کو وہاں کے حالات سے اپنا مطابقت سے وہاں اپنا لائے عمل بنانا تھا, وہ جو بھی بناتے. تو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے گویا اس طرح سے ریاست پاکستان کی سیاست کو سب سے پہلے ہدف بنایا. یعنی ریاست بن گئی ہے, اب اس کا دستور بننا ہے, یہ طے ہونا ہے کہ یہ ریاست کس طرح کی ریاست ہوگی, کن قاعدوں کے مطابق یہاں انتخابات ہوں گے, حکومت قائم ہوگی, ریاستوں کا کیا ہوگا, یہ بہت سے مسائل تھے جو اس وقت حل ہونے تھے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب جو آپ نے وعدہ کیا تھا, وعدہ تو یہی تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو اب لا الہ الا اللہ کا ظہور ہونا چاہیے. اس کو انہوں نے مطالبہ نظام اسلامی کا نام دیا. تو اس طرح یہ مطالبہ سامنے آیا, پھر اس میں دوسرے لوگوں نے بھی اپنی آواز شامل کی اور بتدریج یہ معلوم ہے کہ پھر وہ نکات ترتیب پائے جن کو علماء کے 22 نکات غالباً کہا جاتا ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ایک ریاست فی الواقع اسلام کے اصولوں پر قائم کرنی ہے تو وہ اصول یہ ہیں, وہ نکات کی صورت میں ترتیب پا گئے. اس میں دوسرے علماء بھی شریک ہوئے, اس میں ہندوستان کے اس وقت جو سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے مولانا سید سلیمان ندوی صاحب, وہ بھی شریک ہوئے, غالباً انہیں کی صدارت میں اجلاس ہوا, باقی علماء بھی اس میں بیٹھے. مولانا مودودی بھی اپنی یہ حیثیت اس وقت منوا چکے تھے کہ مذہبی قیادت میں ان کو شامل سمجھا جائے. چنانچہ انہوں نے بھی اس میں بہت سا کردار ادا کیا، اور ان سب جد و جہد کے نتیجے میں پھر آخر اسمبلی کو قرارداد مقاصد منظور کرنا پڑی۔ اس پس منظر میں یہ اقتباس آپ نے پڑھ کے سنا،
بالکل واضح ہو گیا۔ جب قرارداد مقاصد کس پس منظر میں منظور کیے، قرارداد مقاصد پر ہم نے الگ سے ایک سیریز کی ہوئی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس قرارداد کا متن اور اس پر غامدی صاحب کی رائے کیا ہے اس کو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا غامدی صاحب، ایک اور جو چیز نظر آتی ہے، جس وقت کہتے ہیں قرارداد مقاصد منظور ہوئی، اس وقت مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب جیل میں تھے، اور جیل میں ڈالنے کی جو وجہ ہے وہ اس سے کچھ عرصہ پہلے کشمیر کے جہاد کے اوپر ان کی ایک رائے تھی۔ میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں، وہ دین کی بھی ظاہری بات ہے بڑے عالم ہیں، اب وہ ایک مملکت ریاست کا حصہ بن گئے ہیں، تو وہاں پر شرعی معاملات میں آپ نے آرا بھی دینی ہے۔ بہت ملی جلی سی چیزیں سامنے آتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ جب ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کا وضاحتی بیان بھی نہیں نشر ہونے دیا گیا، وہ ان کا موقف نہیں تھا جو حکومت نے پورٹری کر کے دنیا کو دکھایا کہ یہ تو اس مملکت اور اس مٹی کی سالمیت کے دفاع کے تحت جو جہاد بپا کیا گیا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ کیا چیز آپ کو لگتی ہے، آپ کے علم میں کیا ہے، کیا مولانا مودودی نے جو کشمیر میں ابتدا میں تاخت کی گئی اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا؟
اس کی نوعیت بالکل الگ تھی، جو بات انہوں نے کہی تھی اس بات کو اگر اس کی جگہ پر رکھا جائے تو اس کو یہ رنگ نہیں دیا جا سکتا تھا کہ وہ کشمیر میں کسی جدوجہد کے مخالف ہے۔ جس کو آپ جہاد کشمیر کہیں یا کچھ اور کہیں، کشمیر کا معاملہ جس طریقے سے ہمارے ہاں رہا، جیسی اس میں مختلف آراء قائم ہوئیں، جس طرح کے حالات پیش آئے، اس میں کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی تھی۔ یعنی یہ کہ کیا وہ فی الواقع ہندوستان کا حصہ بن گیا تھا، کیا نہیں بنا تھا، کیا اس کے لیے جنگ کی جا سکتی تھی، کیا امکانات تھے، یہ چیزیں تو آج بھی زیر بحث ہیں، اور ان کے بارے میں بہت کچھ اختلافات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ زیر بحث نہیں تھا، زیر بحث یہ تھا کہ اگر آپ نے حملہ کیا ہے یا اس میں کسی کی مدد کی ہے یا کوئی اقدام کیا ہے تو کچھ معاہدات ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اسلامی قانون تو یہی ہے کہ اگر مختلف سلطنتوں کے درمیان معاہدات ہیں تو ان معاہدات کو جب تک علانیہ ختم نہ کر دیا جائے اس وقت تک آپ کو جنگی اقدام نہیں کر سکتے۔ تو یہاں گویا ایک فقہی معاملہ تھا جس کے بارے میں انہوں نے رائے دی، بجائے اس کے کہ اس کو اسی جگہ رکھ کر اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا تھا، اتفاق بھی کیا جا سکتا تھا، اس کو یہ صورت دے دی۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں جب کسی سے آپ کا اختلاف ہوتا ہے تو اسی طرح چیزوں کو بڑھا چڑھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی مبالغہ آمیزی سیاسی اختلافات میں ہم روز دیکھتے ہیں، وہی ان کے ساتھ ہوا اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔
بالکل واضح ہو گیا، قرارداد مقاصد جس وقت منظور ہوئی تو اس کے بعد جماعت اسلامی نے پانچ ایسے اقدامات کی نشاندہی کی۔ وہ پانچ اقدامات کیا تھے جن کو قرارداد مقاصد میں اصولی طور پہ منظور کر لیا گیا تھا؟ ان معاملات میں جماعت اسلامی کا موقف یہ تھا کہ سرکاری ملازمتوں کو حصول اور فیصلوں کے لیے عدالتوں سے رجوع اب جائز قرار پائے گا، انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی، مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا کہ وہ اپنے تمام تر وسائل اور صلاحیتیں ریاست کو مضبوط بنانے میں صرف کریں۔ اس طرح جماعت اسلامی نے اپنے لیے قرار دیا کہ اب ریاست کے ساتھ اس کا تعلق وفاداری کا ہے، اور عدم تعاون کا تمام تر رویہ جو ماضی کے دو تین سالوں میں جاری رہا اس کو ختم کیا جائے گا۔ ہم سب 1950 میں کہا جاتا ہے مولانا مودودی 20 ماہ کی قید کی مشقت برداشت کرنے کے بعد رہا کر دیے گئے، اور پھر مولانا نے حکومت کی پیش کردہ جو دستوری سفارشات تھیں ان پر بھی ایک پورا کا پورا خاکہ پیش کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر مولانا کی تقریر پر پابندی لگا دی گئی۔ اقتدار تو ان لوگوں کے پاس تھا جن کے حوالے انگریز کر کے گئے تھے، سول بیوروکریسی ملک چلا رہی تھی، وہ لوگ تھے مسلم لیگ کے الیکٹیبل، جدید پڑھے لکھے، مذہبی قیادت کے دباؤ میں کچھ دستور میں تو تبدیلی کی گئی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ابتدا سے ہی ایک کنفرنٹیشن، ایک مخاصمت کا رویہ شروع ہو گیا کہ ایک طرف سیاسی قیادت ہے اور وہ مذہبی قیادت کے مذہبی نیریٹو کو تو ایڈجسٹ کر رہی ہے لیکن اقتدار کے قریب ان کو نہیں آنے دے رہی،
یعنی تون و کرن ایڈجسٹ کر رہی ہے۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ملک جب پیدا ہوا تو جیسے کسی بچے کو پیدائشی امراض لاحق ہوتے ہیں، اس کو جو امراض لاحق ہوئے ان میں ایک بڑا مرض مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش تھی۔ لیکن یہاں ایک اور بہت دلچسپ چیز ہے جو آپ نے بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ ملازمتیں کرنا جائز ہو گیا، فوج میں جانا جائز ہو گیا۔ یہ سوال یہ ہے کہ شرعی لحاظ سے یہ ناجائز کب تھا؟ اگر آپ جائزہ لیں تو اس وقت دنیا بھر میں مسلمان بہت سے ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں مسلمانوں کے پاس حکومتیں نہیں ہیں، کیا وہ وہاں ملازمتیں نہیں کر رہے؟ کیا وہ وہاں کاروبار نہیں کر رہے؟ کیا وہ وہاں پولیس اور فوج میں بھرتی نہیں ہو رہے؟ تو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے قیام پاکستان سے پہلے جہاں یہ جدوجہد شروع کی وہاں ان کے پاس دینی تصورات بھی تھے، اور ان دینی تصورات میں آخری درجے کی انتہا پسندی بھی تھی۔ یہ اس کو بھی سمجھنا چاہیے، یعنی اسی کو دیکھ لیجئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت بھی 1.5 ارب کے قریب ہے، اس وقت بھی معمولی تعداد نہیں تھی، ہندوستان میں بھی کروڑوں کی تعداد میں تھے۔ یہ مسلمان تو اب جس جگہ تک پہنچ گئے ہیں وہ الگ چھوڑیے، اب گویا پیغمبروں کے طریقے پر صالحین کی ایک نئی جماعت وجود میں آنی چاہیے۔ ایک ایسی بات ہے کہ جس بات کو اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان اس وقت موجود ہیں آپ ان کے وجود کی نفی کر کے ایک نئی دنیا بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر کوئی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے یا وہاں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے تو نہ اس کی ملازمت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے قیام پاکستان سے پہلے اگر کوئی ڈاکخانے میں ملازمت کر رہا تھا وہ بھی چھوڑ دی۔
اچھا،
مثال کے طور پر ریلوے، اس میں لوگ ملازمت کر رہے ہیں، تو یہ بھی طاغوت کی خدمت قرار پا گئی۔ تو اس طرح کے بعض انتہا پسندانہ فتاوی تھے جو ان کی طرف سے صادر ہوئے اور وہ ان کے اس تصور سے پیدا ہوئے تھے۔ اب جب پاکستان بن گیا تو عجیب صورتحال بن گئی، یعنی پاکستان میں کیا اب لوگ ملازمت نہ کریں؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا لوگوں کی، یعنی انگریزوں کی جب حکومت تھی تو اس وقت تو یہ بات کچھ چل گئی، وہی رستہ نکلنا چاہیے تھا۔ وہ رستہ پھر اس طرح سے نکلا کہ جب ریاست نے قرارداد مقاصد منظور کر لی ہے تو اس کو یہ تعبیر دی گئی کہ گویا اب ریاست مسلمان ہو گئی ہے، اور جب ریاست مسلمان ہو گئی ہے تو اب آپ کے لیے ملازمت کرنا بھی جائز ہو گیا، فوج میں جانا بھی جائز ہو گیا، اب ڈاکیا بننا بھی جائز ہو گیا، اسٹیشن ماسٹر بننا بھی جائز ہو گیا۔ تو اصل یہ ہے کہ نہ پہلے یہ بات صحیح تھی نہ بعد میں یہ بات صحیح تھی، لیکن بہرحال یہ اسی طرح ہوئی، اور چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے اس وجہ سے میں نے اس پر تبصرہ کر دیا۔
اچھا، تو غلام صاحب ایک صرف میں اپنے مطالعے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مولانا یہ فتویٰ دیا تھا تقسیم پاکستان سے پہلے، تو کیا ایسا بھی تھا کہ جماعت اسلامی کے اپنے لوگ بھی، ظاہری بات ہے عوام میں اس کی پینیٹریشن تھی، وہ سرکاری ملازم ہوں گے، تو کیا باقاعدہ لوگوں نے استعفے دے دیے، نوکریاں چھوڑ دی، تو پھر ان کی زندگی کا معاش، گزر بسر وہ سب کیا ہوتا تھا؟
بالکل ایسا ہی ہوا، یعنی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی ملازمتیں چھوڑ دیں، اور ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کسی نے روٹیاں لگانے کا تنور قائم کیا، کسی نے کوئی دکان قائم کی، اسی طرح سے بڑے بڑے غیر معمولی مراحل سے لوگ گزرے۔ تعداد بڑی تھوڑی سی تھی، چند سو لوگ تھے، لیکن بہرحال جن لوگوں نے ان کے اس فتوے کو درست سمجھا انہوں نے اس کے لحاظ سے اپنی ملازمت چھوڑ دی۔ کاروباروں کی نوعیت اگر کوئی ایسی تھی تو ان سے دستبردار ہو گئے، جائیدادوں کی نوعیت اگر کوئی پہلے سے ملی ہوئی ایسی تھی تو ان کو چھوڑ دیا۔ بڑے غیر معمولی اقدامات لوگوں نے اس معاملے میں کیے، یعنی وہ اقدامات تو اپنی ذات میں بہت قابل تحسین ہے، اس لیے کہ آدمی جب کسی چیز کو درست سمجھتا ہے یا غلط سمجھتا ہے تو اس کے بارے میں اس کا رویہ یہی ہونا چاہیے، اسے منافقانہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب اگر مثال کے طور پر آپ جماعت اسلامی کے لوگوں سے یا ان کے زعما سے پوچھیں تو ان میں سے جو لوگ مثال کے طور پر برطانیہ میں رہ رہے ہیں یا یورپ کے ملکوں میں ہیں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں تو یہاں کیا خیال ہے، ان کو ملازمت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، آپ یہ دیکھیں کہ صورتحال وہ نہیں ہے۔ لیکن یہی فتویٰ تھا، اور پھر اس کے بعد اب انتظار تھا اس بات کا کہ لوگوں کے لیے کوئی راہ کھلنی چاہیے۔ وہ راہ اس طریقے سے کھلی کہ قرارداد مقاصد منظور ہو گئی۔ تو قرارداد مقاصد پر خود مولانا سید مولانا صاحب مودودی کا ایک اور تبصرہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کوئی گھٹا نہیں اٹھی اور اس کے بعد زمین پر کوئی روئیدی نظر نہیں آئی، لیکن بہرحال وہ اتنا سبزہ ضرور پیدا کر گئی کہ ملازمتیں حلال ہو گئیں۔
سبحان اللہ، بڑی ہی اہم اور دلچسپ ماضی کے تاریخ کے جھروکوں سے گاندھی صاحب سے ہم عقدے وا کروا رہے ہیں، پردے اٹھا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل سے سلسلہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ موضوعات کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ تک آپ کا بہت شکریہ۔